protesters in Thailand came out in mass on Sunday, again defying a ban on protests against Prime Minister Prayuth Chan-o-cha and the powerful monarchy. Demonstrations have gone on despite the arrest of dozens of protesters and their leaders, the use of water cannons on protesters, and shutdowns on much of Bangkok's metro rail system in an effort by authorities to quell over 3 months of demonstrations. Tens of thousands of people marched through the streets of the Belarusian capital, Minsk, on Sunday, demanding the resignation of veteran President Alexander Lukashenko, and officials threatened to use firearms against the protesters. Belarus is a former Soviet republic closely allied with Russia. It's been rocked by strikes and weekly street protests since authorities announced that Lukashenko, who has ruled since 1994, had secured re-election on August 9th with an alleged 80% of votes. Security forces have detained more than 13,000 people since the election, including all major opposition leaders who had not left the country. Opposition leader Svetlana Tikhanovskaya, who ran against Lukashenko and then fled to Lithuania, urged the president to quit by October 25th or face worker strikes that would paralyze the country. An 11th person was detained in France on Sunday, police said, as French authorities investigated the murder of Samuel Paty, a history teacher who was beheaded by a suspected Islamist in an attack that stunned the country. Satirical magazine Charlie Hebdo, whose offices were attacked in a mass killing 5 years ago, was among groups organizing a tribute to Paty in Paris on Sunday. The teacher was killed. The teacher who was killed had shown students cartoons of the Prophet Muhammad in a discussion on freedom of expression. This is VOA News. Pope Francis expressed support on Sunday for 18 fishermen held in Libya, weighing in on a standoff between Italy and the administration of Khalifa Haftar, one of the North African country's two rival leaders. In his weekly blessing from St. Peter's Square, the Pope offered words of encouragement for the fishermen who have been in Libya for more than a month, as well as for their families. Libyan patrol boats detained two Sicilian fishing boats on September 1st and brought the crews to Benghazi, where the military commander Haftar is in charge. The crews, made up of Italians and Tunisians, were accused of operating in Libya's territorial waters. The fishing grounds have been disputed since 2005. When Libya's then ruler, Muammar Gaddafi, unilaterally extended Libyan territorial waters to 74 nautical miles offshore from 12 nautical miles, Haftar, who controls eastern Libya, is trying to enforce this. Italian newspapers have reported that Haftar wants Italy to hand over four Libyan nationals convicted of human trafficking in return for freeing the fishermen. Foreign Minister Luigi Di Maio told Parliament on Thursday that such an exchange would be unacceptable. Chief Palestinian negotiator Saeb Erekat was taken by ambulance to a hospital in Israel on Sunday for treatment of a worsening case of COVID-19, the Palestinian Liberation Organization is saying. Witnesses said Erekat, who is 65, was on a stretcher when he was placed inside an Israeli ambulance outside his home in Jericho in the occupied West Bank. Erekat, who is also Secretary General of the PLO, disclosed on October 8th that he had contracted coronavirus. Switzerland announced tight restrictions on Sunday to tackle the recent spike in coronavirus cases, including a national obligation to wear masks and a ban on large-scale public gatherings. Gatherings of more than 15 people in public places will be banned from Monday, and masks must be worn in all indoor public places, the government announced following a meeting. Hit by a plunge in turnover after foreign tourists vanish, Michelin-starred Hungarian restaurant Kostas has staged a skyline dining event on the Budapest Eye Ferris wheel. It's a play to generate sales in a coronavirus-proof environment. The restaurant's owner says that with traffic down in both restaurants and also on the Ferris wheel, it was the perfect pairing. The Ferris wheel's separate cabins help diners socially distance. Tickets for the dining experience cost up to $155 each for a four-course meal, and they sold out within days as affluent local clients saw a rare escape from coronavirus restrictions. Via remote, I'm Laurel Bowman for VOA News.
Yeah. وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
اور میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ آج دنیا پورا کا عالمی دن منا رہی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو بھوک اور غذائی قلت کا جو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے، اس سے کس طرح نمٹا جائے۔ کئی عشروں سے عالمی اداروں کے تحت ان کوششوں کا سلسلہ جاری ہے کہ دنیا میں غربت کس طرح کم کی جائے، بھوک سے لوگوں کو کس طرح بچایا جائے، اور سکتے ہوئی انسانیت میں کس طرح زندگی کی لہر دوڑائی جائے۔ اس کے لیے ہر سال ہر عشرے میں ہدف مقرر کیے جاتے ہیں، لیکن ہر بار بھوک اور افلاس کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتے ہیں، اور ماہرین کے بقول اس کی وجہ بڑے اور طاقتور ملکوں کی عدم دلچسپی، منصوبہ بندی میں نقائص، اور دوسرے انسانوں سے زیادہ اپنے مفادات کے حصول کی خواہش ہے۔ آج دنیا میں جتنا پیسہ خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں میں جنگوں میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کے لیے ہتھیاروں اور گولہ بارود کی خریداری پر خرچ کیا جا رہا ہے، اگر وہی پیسہ ماہرین کی بقول زراعت پر اور زراعت سے متعلق صنعت لگانے پر خرچ کیا جائے تو شاید انسانیت اتنی بدحالی کا شکار نہ ہو۔ اس سال بھی یہ دن منایا جا رہا ہے، دیکھیے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے اس شعبے میں ناکامیوں کے اسباب جاننے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ حالات کو بہتر کیوں کر کیا جا سکتا ہے، تین ماہرین، پاکستان کے ممتاز ماہر زراعت اور فوڈ سیکیورٹی کے ماہر ڈاکٹر شاہد ضیاء، اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے ترجمان بابر بلوچ، اور شکاگو یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر بخاری سے اس راؤنڈ ٹیبل میں گفتگو کی ہے۔ آغاز کروں گا ڈاکٹر شاہد ضیاء آپ سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ ایک زراعت کے ماہر ہیں اور خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر؟
بنیادی طور پہ خوراک کے عالمی دن کا مقصد جو ہے ان چیلنجز کو، ان اپرچونیٹیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے جو ہمارے مور دین ون جو ہے 800 million لوگ ہیں جو فوڈ انسیکیور ہیں دنیا میں، اور ان کی تعداد جو ہے یہ ہاف کرنے کا چیلنج گلوبل کمیونٹی نے اپنے سامنے ٹارگیٹ رکھا تھا 90s میں، لیکن وہ ابھی تک اس میں ہم کوئی خاطر خواہ ریڈکشن کرنے کی بجائے یہ کچھ چیلنجز کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں میں یہ تعداد جو ہے 1000 million کو بھی کراس کیا اس نے۔ تو یہ چیلنجز موجود ہیں اور دنیا کو، اپنی گلوبل کمیونٹی کو یہ ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ اس کو، یہ چیلنجز کیا ہیں، اور ٹوگیدر وی کین ایڈریس اٹ۔ انڈیویجولی میں بھی چیلنجز ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ ہوں، لیکن اگر گلوبل ایفرٹ کی جائے وی کین ڈو اٹ۔
تو گلوبل ایفرٹس کے لیے جو لائن آف ایکشن ہے وہ کیا ہے یونائیٹڈ نیشنز کی؟ اور
دیکھیں، گلوبل ایفرٹ کی ایک بڑی ایگزامپل جو ہے وہ 60s میں، جب دنیا کے کئی حصوں میں انکلوڈنگ سب کانٹیننٹ یہ قحط سالی کی، خشک سالی کی وجہ سے قحط کا سا سما دیکھ چکی تھی دنیا، اس وقت کچھ ایک نئی بریک تھرو ہوئی ایگریکلچر سیکٹر میں، یہ جو نئی سیڈ ورائٹیز سامنے آئیں، تو دنیا بھر میں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی، انٹرنیشنل جو یو این کے جو ادارے ہیں، جو یو ایس، یو کے، یورپین یونین، بہت سارے اور اداروں نے اس کو سپورٹ کیا، اور ورلڈ بینک، یہ سارے جو ادارے انہوں نے اس میں فائنینشیل، اس میں بہت ساری چیزیں انیشیٹیوز لیے، تو ساری دنیا میں ایک ایسا سیٹ اپ بنایا گیا جس سے فوڈ پروڈکشن جو ہے یہ مینی فولڈ انکریز ہوئی۔ یعنی اس کو اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھا جائے, اس پہ بہت ساری کریٹیسزم موجود ہے کہ کہاں کہاں ہم نے غلطیاں کی ایز اے گلوبل کمیونٹی, لیکن اس کی یہ ایک بڑی کلاسک ایگزامپل ہے کہ کیسے گلوبل کمیونٹی جو ہے وہ اکٹھے ایک ایسا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کر کے فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی.
اچھا, عالم ادارے نے جو ایک ٹارگیٹ مقرر کیا تھا کہ ہاف کر دیں گے, وہ ٹارگیٹ کیوں حاصل نہیں ہو سکا؟
دیکھیں, یہ پھر میں واپس جاؤں گا کہ 60s کی جس طرح کی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی, 90s کی جب ہم نے یہ اپنے سامنے یہ ٹارگیٹس رکھے کہ ہم دنیا میں ہنگر کو ہاف کر دیں گے اگلے 10 سال میں, اور یہ ہماری جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا حصہ تھا, تو ہم وہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس نہیں کر پائے, بلکہ ہم نے یہ زیادہ تر کنٹریز پہ چھوڑ دیا کہ وہ اپنے ٹارگیٹ خود سیٹ کریں اور اس پہ اس کو ہاف کرنے کی کوشش کریں. کنٹریز کے پاس ایک تو ریکوائرڈ جو ہے اس کے وسائل اس قدر نہیں تھے, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کر سکتے ہوتے تو وہ اگر ہاف نہیں تو کم از کم اس ڈائریکشن میں اپنی ایفرٹس پہلے سے کر رہے ہوتے. کوئی کنٹری نہیں چاہے گا کہ وہ فوڈ انسیکیور رہے, ٹھیک ہے؟ دیٹ مینس کہ کچھ ایسے چیلنجز موجود ہیں کہ وہ ایکسٹرنل سپورٹ کے بغیر انڈیویجولی کنٹریز نہیں کر سکتے تھے. تو ہمیں وہ کوآرڈینیٹڈ یو این ڈی پی اور ان اداروں نے جو اپنے یہ رکھے تھے ہدف, اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نظر نہیں آئی, بلکہ ہم نے ایک فیس سیونگ کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملینیم ڈیولپمنٹ گول کے بعد ہم ایس ڈی جیز وغیرہ ہم نے اپنے نئے ٹارگیٹس ڈیفائن کر لیے. ہم شرمندہ ہیں کہ اس پہ اس طرح کی کوئی اسیسمنٹ رپورٹ نہیں ہوئی کہ ہم کہاں کیوں فیل ہوئے, ہم ملینیم ڈیولپمنٹ گولز اپنی کیوں اچیو نہیں کر پائے, پرٹیکولرلی آن ہنگر.
اچھا, اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ جو دن منایا جا رہا ہے, کیا ایک نیا عزم ہے, نئے ٹارگیٹس ہیں؟
دیکھیں, گلوبل کمیونٹی ہم نے اپنی ڈائریکشنز چینج کر لی ان میڈ 80s آنورڈ. پہلے یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ فوڈ اور ہیلتھ کے کچھ ایشوز پہ ایک لارجر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوئی تھیں, اور اس میں یہ تھا کہ نالج اینڈ ٹیکنالوجی شیئرنگ اینڈ ورکنگ ٹوگیدر ٹوورڈز فوڈ سیکیورٹی. اس میں جو رجیم چینج ہوا ہے ٹوورڈز اینڈ آف 80s مے بی مور ان 90s, وہ ہوا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کین ڈو اٹ. تو دا ملٹی نیشنل اینڈ کارپوریشنز جو ڈفرینٹ ہیں, دے کین انویسٹ اے لاٹ. پھر یہ پیٹنٹنگ ٹیکنالوجیز, اٹس مائن کائنڈ آف ایٹیچیوڈ, اور مور فار پروفٹ اورینٹیڈ انویسٹمنٹس. تو اب اس میں یہ ہے کہ اب آپ کا تھوڑا جب ٹارگیٹس چینج ہوگا فرام فوڈ سیکیورٹی ٹو پروفٹس ان ایگریکلچر سیکٹر اینڈ ڈیولپنگ ٹیکنالوجیز فار پروفٹ, تو اب وہاں پہ زیادہ فوکس ہوگا جہاں پہ ریٹرن زیادہ ہوگا. جو ایریاز فوڈ انسیکیور ہیں وہاں پہ یہ ریٹرن ڈیفینیٹلی ریلیٹیولی کم ہوگا دوسرے علاقوں پہ جہاں بہتر پوٹینشیل ہے. تو آٹومیٹیکلی دوز جو ایریاز فوڈ انسیکیور ہیں, دے گاٹ ایلینیٹڈ, دے گاٹ اگنورڈ, اور پھر اس پہ جو ایفرٹس کوئی ہمیں نظر آئیں وہ بڑی لوکلائزڈ اور انڈیویجول آرگنائزیشنز کی, پرٹیکولرلی نیشنل انٹرنیشنل این جی اوز ٹائپ کائنڈ آف پروگرامز تھے.
تو ڈاکٹر صاحب, جو ایریاز نیگلیکٹ ہوئے یا اگنور ہوئے وہ کون کون سے کانٹیننٹس تھے, کون سے ایریاز تھے؟
دیکھیں, جو میجر اگر آپ جیوگرافک ایریا دیکھیں تو لارجر فوڈ انسیکیور ایریا از ان افریقہ. اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاپولیشن کو دیکھیں جو فیسنگ ہنگر اینڈ فوڈ انسیکیورٹی, ساؤتھ ایشیا از دا ہاؤس آف فوڈ ہوم آف فوڈ انسیکیور پیپل. تو یہاں پہ اس میں ملینس میں یہ 60-70% آف انڈینس, پاکستان میں 30% لوگ، بنگلہ دیش میں، تو یہ کیونکہ آبادی ہم بہت بڑی ہیں کنٹریز کی، تو دیٹ دے میک مور دین ہاف آف دا ہنگر پیپل لیونگ ان ساؤتھ ایشیا.
اس وقت دنیا میں جو ہنگر کی صورتحال ہے اور جو فوڈ سیکورٹی کی سچویشن ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں یا اسے الارمنگ سمجھتے ہیں؟
مطمئن تو خیر کوئی شخص اس طرح کی فوڈ انسیکیور سیچویشن پہ نہیں ہو سکتا، پرٹیکولرلی وہ لوگ جو اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ یہ اچیویبل ٹارگیٹ ہے، اور ہمارے اپنی ڈفرینٹ جو اسٹریٹجیز کے کانفلکٹ کی وجہ سے یہ ہم اچیو نہیں کر پا رہے، تو مطمئن تو خیر ہم نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ کنٹریز کے اندر بھی وہ جو ایک ہنگر ہونی چاہیے پالیسی میکرز کے اندر، ارج ہونی چاہیے کہ ہم اس کو وار فوٹنگ پہ ایڈریس کریں. انفارچونیٹلی ریسورس ایلوکیشنز میں، بجٹس میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی، اس لیے ہمیں یہ زیادہ عرصہ لگ رہا ہے. اور جتنا یہ عرصہ زیادہ لگے گا، فوڈ سیکیورٹی کے چیلنجز زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے جائیں گے.
اچھا، پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس وقت؟
پاکستان میں جو میجر ہمارے فوڈ انسیکیورٹی ایشوز ہیں نیشنل، فارچونیٹلی ہم اس پہ کافی حد تک اس پہ قابو پائے ہوئے ہیں، ہمیں میجر تھریٹ نہیں ہے نیشنل لیول پہ. لیکن فوڈ انسیکیورٹی جو ہے، اس کو جب ہم نیشنل لیول پہ اسیس کرتے ہیں ان ٹرمز آف اویلیبلٹی آف فوڈ پر کیپیٹا، تو بہت ساری چیزیں کیموفلیج ہو جاتی ہیں اس کے اندر، چھپ جاتی ہیں. مثلاً پاکستان میں ایک دفعہ 90s میں ہم نے کوئی 30 million کے قریب، ہم نے یہ 3 million ٹن کے قریب ایکسپورٹ کی گندم، اور دوسری طرف ہمارے تھار میں اور بلوچستان میں کچھ جگہوں پہ ڈراؤٹ تھا اینڈ پیپل وار ڈائنگ آف ہنگر. تو یعنی آپ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ فوڈ سرپلس بھی ہو اور پیپل آر آلسو ڈائنگ آف ہنگر. تو اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے مارکیٹ فورسز پہ کہ یہ اویلیبل ہے فوڈ ان دا کنٹری، لیکن یہ مارکیٹ فورسز کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور ہر ایک کو اس تک اکسیس ہوگی، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں ایک اور جو بہت بڑا ایک ایشو جو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ انفارچونیٹلی وہ لوگ جو خوراک پیدا کرتے ہیں اسمال فارمرز، وہ بھی ان کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ فوڈ انسیکیور ہے.
وہ کیوں؟
ایک میں نے ابھی ایک شروع کیا ہے، ایک میں نے انیشیٹو لیا ہے 1 family 1 acre، کہ ہم 1 acre سے فوڈ سیکیور کر سکتے ہیں ایک فیملی. تو اگر یہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس زمین کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ایگریکلچر ریسرچ اینڈ ایکسٹینشن اینڈ انسٹیٹیوشن ہمارے ناٹ سیکنڈ ٹو نن، دے وی ہیو دا ویری گڈ کوالٹی experts in an agriculture. Lekin somehow we'll be lack to put our strategy together to address this issue. Jo area, geographic areas, میں اس کو ہمیشہ آرگیو کرتا ہوں کہ لوکل لیول پہ فوڈ انسیکیورٹی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، نیشنل لیول فوڈ سیکیورٹی ول آٹومیٹیکلی بی ایڈریسڈ.
اچھا، تو پاکستان میں اس وقت تو اس سچویشن میں کیا کیے جانے کی ضرورت ہے، کیا سجیشن ہے آپ کا؟
3 چیزیں ہیں مینلی جو میں نارملی سجیسٹ کرتا ہوں. انویسٹ ان اسمال ہولڈر فارمرز، 92% جو آپ کے فارمرز ہیں یہ کوئی 25 ایکڑ سے کم لینڈ ہولڈرز ہیں، اور اس میں بھی کوئی 60% جو ہے یہ 5 acre سے بھی کم والے ہیں. اگر آپ ایک ایسی ایگریکلچر پہ انویسٹ کریں، کوئی اس طرح کے جو فارمرز ہیں وہ بھی سرپلس پروڈیوس کر سکیں، وہ انکم سیکیور بھی ہوں، وہ فوڈ سیکیور بھی ہوں، تو آپ ایک لمبے عرصے کے لیے سسٹینیبل بیسس پہ، بنیادوں پہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ حل کر لیں گے. دوسری بات, جو ہماری مارکیٹ فورسز جب آپ پروڈیوس کر لیتے ہیں دین اٹ ڈیپینڈز مارکیٹ پرفیکشنز کہ کتنی پرفیکٹ مارکیٹس آپ کی ہیں فار ری ڈسٹریبیوشن. انفارچونیٹلی ہمارے جو مین ایریاز ہیں, جو گرے ایریاز ہیں فوڈ انسیکیورٹی میں, وہ آٹے کی تقسیم ہے. گندم کے پیداوار ٹھیک ہم لے رہے ہیں, آٹا اور آٹا کے ڈسٹریبیوشن پہ ہم جو جب چاہیں ایک آرٹیفیشل بحران کریٹ ہو جاتا ہے, جیسے لوگ پروفٹ سیکنگ رینٹ سیکنگ اس کے اندر سے ہوتی ہے. چینی ہم نے آرٹیفیشلی بغیر وجہ کے اس کی اتنی بڑی پیداواری کیپیسٹی بنائی ہوئی ہے, لیکن وہ اس میں بھی مونوپولسٹک کنٹرولز ہیں اور وہ بھی رینٹ سیکنگ کے لیے اس میں بھی مصنوعی بحران پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں مارکیٹ فورسز کو سیٹنگ دا مارکیٹس رائٹ اس پہ ریفارمز لانے کی ضرورت. تیسرا بڑا ایریا جس میں میں ایز اے ایگریکلچرل فوڈ سیکٹر اسٹوڈنٹ آف اے فوڈ سیکورٹی ریسرچ, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پورے ایگریکلچرل ریسرچ اینڈ ایجوکیشن کے سسٹم میں لارجر ریفارمز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایک فیوچر پہ اپنی نظر رکھیں کہ ہم 2050 میں ہم اپنے آپ کو ایگریکلچر پروڈکشن میں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں. تو دین وی ریفارم اور انسٹیٹیوشنز, ہم اگر وہی 47 والی اور 50s والی وہی ایگریکلچر اور وہی چیزیں پڑھائیں گے اور اسی پہ ریسرچ وہی ریسرچرز فیلڈ میں جا کے اپنے ریسرچ فوکس کریں گے, تو میرے خیال میں ہم کوئی اگلے 5-10 سالوں میں میجر فوڈ سیکیورٹی ایشوز کا شکار ہو سکتے ہیں.
اچھا, کیا دنیا اس وقت تو منقسم ہے فوڈ سیکیورڈ ایریاز میں اور نان سیکیورڈ ایریاز میں؟
اس پہ آپ اب دیکھیں تو جو فوڈ سیکیور اور سرپلس ایریاز ہیں وہ ریلیٹیولی زیادہ تر سمالر کنٹریز ہیں یورپ کے, اور بیگ اگر ہے اکانومیز یو ایس بیگ ایکسپورٹر ہے سرپلس پروڈیوس کر رہے ہیں. تو دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یو ایس میں تو ٹیکنالوجی اینڈ سرپلس لینڈ بھی ہے, یورپ میں سرپلس لینڈ نہیں ہے, لیکن وہ کنٹریز جو ہیں زیادہ تر ان کی ایگریکلچرل انکم جو لارجر کنٹریز ہے, ایتھوپیا از اے بگ کنٹری, لیکن ان کا اور یہ بہت سارے افریقن کنٹریز آپ دیکھیں تو ان سائز ایریا بہت بڑا ہے, لیکن ان سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو کمپیریبل اگر ہم دیکھیں جو ڈیولپڈ کنٹریز کا جو فوڈ پروڈکشن سسٹم ہے اس سے پروڈکٹیویٹی بہت کم ہے. تو ہمیں اپنا پر یونٹ پروڈکٹیویٹی جو ہے اس کو بہتر کرنے اور ان دا لانگ رن سسٹینیبل پروڈکشن سسٹمز میں انویسٹ کرنے کی ضرورت.
ڈاکٹر شاہد ضیاء, آنے والے دنوں میں ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا میں پناہ گزینوں کا بحران بھی ہے, آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں فوڈ سیکیورٹی کی؟
مین چیلنجز جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک تو پولیٹیکل جو چیلنجز ہیں ان ڈفرینٹ ریجنز, لیکن اس کو جو ایگزیزربیٹ کریں گے وہ ہیں کلائمیٹ چینج چیلنجز. اب آپ اس میں اتنی تیزی سے یہ کلائمیٹ چینجز آر بیکمنگ اے میجر تھریٹ ٹو فوڈ پروڈکشن سسٹمز, اور اس کے لیے ہم جو جس طرح سے تیار ہونا چاہیے اڈیپٹیشن اینڈ میٹیگیشن کے لیے, اڈیپٹیشن میں تو کچھ نہ کچھ تھوڑی ہم انڈرسٹینڈنگ اپنی بلڈ کر رہے ہیں, لیکن میٹیگیشن چونکہ زیادہ تر یہ نارڈرن اکانومیز پولیوشن کی رسپانسیبل ہیں جو کلائمیٹ چینج میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, نارڈرن اکانومیز آر ناٹ ولنگ ٹو انویسٹ ان ٹو میٹیگیشن, دے آر پشنگ مور ٹوورڈز اڈیپٹیشن. جب تک ہم میٹیگیشن نہیں کریں گے اور یہ بیلنس نہیں کریں گے میٹیگیشن اور اڈیپٹیشن کا, تو ہمیں زیادہ عرصہ لگے گا ٹو گیٹ ایڈجسٹڈ ٹو دا چینجنگ کلائمیٹ چینج. میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کو زیادہ تر جو نالج جنریٹ ہوا ہے وہ گلوبل یا بڑے لارجر regions pe hai. 1 degree change in temperature will bring this change in this region or aapka sea rise level jo hai rising. To wo jab hum usko translate karne ki koshish karte hain for our farmers, what does that mean for the small farmers maybe in Potwar of Punjab? Hamare paas limited si information us pe hai jo bahut zyada helpful nahi hai unke liye ki bhi us pe kitna wo depend kar sakte hain us information pe to develop their own farm plans. Ki hum kya karenge, hame isme ye jo hai Potwar. To ab wahan pe pichle kuch saalon se maine ek study ki climate change ki. तो ये हम टेम्परेचर और रेनफॉल का जनरल डेटा लें पाकिस्तान का या रीजन का, तो हमें कुछ ज्यादा रेनफॉल में या टेम्परेचर में इतना ज्यादा फर्क नजर नहीं आता जो हम कहेंगे इट्स अ मेजर चैलेंज फॉर आवर एग्रीकल्चर. जब हम उसको ले जाए नीचे लोकल लेवल पे और फूड प्रोडक्शन के अंदर जो क्रिटिकल टाइम पीरियड्स हैं उसमें जाके देखते हैं, तो पिछले कई सालों से जो मेरे पास डेटा आया, फरवरी का फर्स्ट वीक लास्ट वीक से वार्मर था. नॉर्मली आपको पता है पाकिस्तान पंजाब में खसूसन फरवरी में ऐसा ऐसा ठंड खत्म होनी शुरू होती है, मौसम प्लेजेंट टू वार्म की तरफ जाता है. तो पहले वीक का मौसम ठंडा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द लास्ट वीक ऑफ फरवरी. वो एक ट्रेंड चला आ रहा है 10-15 साल का जो मेरे पास डेटा आया कि उसमें ये उलट हो रहा था कि फरवरी फर्स्ट वीक वाज वार्मर देन द थर्ड और फोर्थ वीक. अब ये तो ये चीज जो है इट कैन हैव मेजर इंपैक्ट ऑन ग्रेन फॉर्मेशन इन वीट गंदम के अंदर. अगर स्टडीज करके नहीं होती और हमें फिर ये माइक्रो लेवल पे एडजस्टमेंट रिसर्च बेस्ड कोई एडजस्टमेंट हम नहीं करते, तो फिर हमें हमारे लिए ये प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर होते जाएंगे क्लाइमेट चेंज के फॉर फूड प्रोडक्शन.
तो आप ये समझते हैं कि फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज फूड सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ा चैलेंज होगा?
बिल्कुल.
और उसके लिए दुनिया क्या कर रही है उसे निपटने के लिए?
उस पे पहली बात तो ये कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो अब कम होते जा रहे हैं. मिटिगेशन के बगैर जस्ट अडेप्टेशन से आप क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस पर्टिकुलरली फूड सिक्योरिटी पे इसको ना शॉर्ट टर्म में ना लॉन्ग टर्म में एड्रेस कर पाएंगे. क्योंकि आप अगर ये देखेंगे, आप एक तरफ आप क्या जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज में जो फैक्टर्स उनको आप एड्रेस नहीं करें, मिटिगेट नहीं करें, तो सिर्फ अडेप्टेशन या ज्यादातर अडेप्टेशन में जाने से आप उसको आसानी से हैंडल नहीं कर सकते.
जरा हमारे सुनने वालों के लिए ये एक्सप्लेन करें कि मिटिगेशन और अडेप्टेशन से क्या मुराद है आप?
उसपे ये देखें कि अडेप्टेशन हम कहते हैं कि चेंजेस हो रही हैं, हम उनको कुछ नहीं कर सकते, हम जो है इस पे अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करेंगे, अडेप्ट करेंगे.
ठीक है.
और ये तो आप किसी से भी बात करें, मुझे ठंड लग रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब अपना कोई कपड़ा लूं या किसी चीज से अपने आप को बचाऊं. वो तो फार्मर भी ऐसे करेंगे, वो तो लोग एज ए होल जो भी चेंज आएगी उसको कोशिश करेंगे अडेप्ट करने की. अब ये है कि वो होती चली जा रही है, जो फैक्टर्स हैं जो इसके जिम्मेदार हैं उस पे अगर हम कोई काम नहीं करते, जिसको हम कहते हैं कि ये मिटिगेशन है कि हम ये जो इमिशंस हैं उनको कम करें या हम बड़े पैमाने पे दरख्त लगाएं, मैं समझता हूँ कि ग्लोबल कम्युनिटी शुड रिकॉग्नाइज पाकिस्तान्स एफर्ट जो 10 बिलियन ट्रीज का एक प्रोग्राम लेके आ रहा है और 1 बिलियन ट्री का बड़ा सक्सेसफुली उन्होंने पाकिस्तान ने किया है. द होल ग्लोबल कम्युनिटी शुड बी थैंकफुल टू पाकिस्तान लीडरशिप कि ये एक बहुत ह्यूज मिटिगेशन एफर्ट है और इट शुड बी रेप्लिकेटेड इन एन अदर कंट्रीज. ये इस तरह की एफर्ट्स पे ग्लोबल जो नोबेल پرائز دیے جاتے ہیں اور ہم ریئلی اپریشیٹنگ کہ یہ پاکستان کا میٹیگیشن کے حوالے سے دنیا میں ایک ہیوج ایفرٹ ہے, اور اسی طرح کی ایفرٹس ہمیں باقی کنٹریز میں بھی پرٹیکولرلی نارتھ میں کہ وہ روکیں ایمیشنز کو اور اپنے پروڈکشن سسٹم ایگریکلچرل پروڈکشن سسٹم میں مینلی کہہ رہا ہوں اس کے اندر پینفل ہے. دیٹس دا ریزن دے آر ناٹ گیٹنگ انٹو اٹ کہ اپنے فارمرز کے پولیٹیکل سپورٹ وہ نہیں خراب کرنا چاہتے اور پش کر رہے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کو ان دا گلوبل ایجنڈا کہ وہ اڈیپٹیشن کو زیادہ سے زیادہ اس پہ ریسورس ایلوکیشن.
ڈاکٹر شاہد ضیاء صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اور اس وقت ہمیں جنیوا سے جوائن کیا ہے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کے ترجمان جناب بابر بلوچ نے. بابر بلوچ صاحب, آپ یہ بتائیے کہ خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اس سے کیا اچیو کرنا چاہتی ہے اقوام متحدہ یا خوراک کا عالمی ادارہ؟ ظاہر ہے کہ آپ پناہ گزینوں کے معاملات دیکھتے ہیں اور بھوک اور غذائی کمی جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پناہ گزینوں کے لیے.
بالکل, بہت شکریہ جعفر صاحب. بالکل یہ حقیقت ہے کہ خوراک کی کمی یا غذائی کمی بہت سے ممالک اور دنیا کے خطوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو اقوام متحدہ ہے, ہمارا جو ادارہ ہے ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرتا ہے یون ایس سی آر کے ساتھ, ان کے سروے کے مطابق کہ 690 million لوگ دنیا میں وہ ہیں جو بھوک سے متاثر ہوتے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے, اور کووڈ کی وجہ سے جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے حالات بہت ہی خراب ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کووڈ صرف ایک صحت کا مسئلہ نہیں ہے, ایک ہیلتھ کرائسس نہیں ہے, یہ ایک معاشی کرائسس بن کے بھی آیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے سے بگڑی ہوئے چیزیں ہیں ان خطوں میں جہاں پہ خانہ جنگی ہے یا خانہ جنگی کی صورتحال ہے, موسم کے بدلتے ہوئے تیور ہیں, اس سے بھی دنیا میں بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے, اور ان کو جو اپنی روز مرہ کی غذائی ضروریات ہیں اس کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ شورش زدہ علاقے دنیا کے جہاں پہ خانہ جنگی یا دوسری ایسی صورتحال ہیں, اس میں جو خوراک ہے اس کو ایز اے فیکٹر یا ایز اے ویپن بھی استعمال کیا گیا ہے کہ مستحق لوگوں تک خوراک نہ پہنچے.
یہ بتائیے کہ اقوام متحدہ اب تک اپنے ٹارگٹ کے حصول میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی دنیا سے بھوک کو ختم کرنے کے لیے, سبب کیا ہے اس کا؟
کئی وجوہات ہیں اس کی. اس میں کافی علاقوں میں جنگی صورتحال ہیں, موسم کے اثرات ہیں, اور میرا ادارہ یون ایچ سی آر ہم دنیا کے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یا ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنے ممالک سے یا اپنے علاقوں سے بے گھر ہوئے ہیں. تو اس وقت دنیا میں 80 million کے قریب وہ لوگ ہیں کہ یا تو وہ پناہ کی تلاش میں دوسرے ممالک میں گئے یا اپنے ممالک میں ہی وہ بے گھر ہوئے ہیں, تو ان کو اس مدد کی ضرورت ہوتی ہے اپنی غذائی ضروریات کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ یمن جیسے ملک کی مثال لے لیں یا افریقہ کے کئی ممالک ہیں, افریقہ کے جو ساحل کا خطہ ہے اس میں برکینا فاسو یا اور ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ایک تو شورش یا جنگ کی صورتحال ہے, موسمی اثرات ہیں جو غذائی لوگوں کی ضروریات ہیں یا جو وہ کاشت کر سکتے تھے یا جس سیزن اس کو کاشت ہونا چاہیے وہ کافی اسباب کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن پھر بھی اگر دنیا یکجا ہو تو جن لوگوں کو جو بھوک کی خوراک کی کمی کی وجہ سے متاثر ہوں ان تک اب بھی پہنچا جا سکتا ہے. ورلڈ فوڈ پروگرام کو آپ کو پتا ہے کہ حال ہی میں نوبل پیس پرائز دیا گیا ان جو کوششوں کی وجہ سے جو وہ دنیا بھر میں جو لوگ بھوک سے متاثر ہیں یا جو جن کی غذائی ضروریات پوری نہیں ان تک پہنچنے میں اور ان کے اپنے عدد شمار کے مطابق یہ کوئی 270 million سے زیادہ لوگ ہیں جن تک وہ پہنچ سکے ہیں. لیکن پھر بھی دنیا بھر میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جن کو اب بھی روزانہ کی بنیاد پر مدد کی ضرورت پڑتی ہے.
بابر بلوچ صاحب, جو پناہ گزینوں کا مسئلہ ہے اس نے دنیا میں بھوک کے مسئلے کو کیا بہت زیادہ بڑھا دیا ہے؟
ایسا ہے کہ جب آپ اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں, کسی اور ملک میں پہنچتے ہیں, تو اکثر آپ کو زندگی کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ آپ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں. ایک مثال میں آپ کو دوں کہ جو ساؤتھ سوڈان ہے, جنوبی سوڈان سے جو لوگ یوگنڈا ہو کر آئے ہیں ان کے لیے جو مہاجرین ہیں ان کے لیے فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے یا یونیسیال ہے ہمیں کافی دقت ہوئی ہے کہ ان کی جو روزانہ کی غذائی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. اور عمومی طور پہ جو ہیومینیٹیرین فنڈنگ ہے, جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جو ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں, وہ کبھی بھی ہمارے جیسے اداروں کو پورے میسر نہیں آتے ہیں. ہم جو ڈونر ممالک ہیں ان پہ اپنا انحصار کرتے ہیں, پرائیویٹ بزنسز پہ اپنا انحصار کرتے ہیں, لیکن جو آپ کو وسائل اس مد میں چاہیے کہ آپ ان لوگوں کی مدد کر سکیں وہ پورے طور سے ہاتھ نہیں آتے. تو کافی علاقوں میں اور کئی جگہوں پہ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ جو روزانہ کا راشن لوگوں کو ملتا ہے جب وہ فنڈنگ نہیں آتی تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے, کم کرنا پڑتا ہے. اور آپ سوچیں ان لوگوں پہ اس کے اثرات, جس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں, بزرگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کی اپنی غذائی ضروریات ہیں اور وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر یہ ہمیں کرنا پڑے جو کہ ایک بہت تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے, تو ان لوگوں کی زندگی پہ کیا اثر یا کیا ان کی زندگی کیسے
گزرتی ہے؟ تو پناہ گزینوں کے لیے آپ کا ادارہ خاص طور پہ بھوک کے حوالے سے,
ہم تو مل کے جو باقی ادارے ہیں یا ممالک ہیں جہاں پہ پناہ گزینوں کی میزبانی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کی مدد کی جائے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ایران میں ہم نے دیکھا ہے جہاں پہ 1 million کے قریب مہاجرین ہیں جس میں زیادہ تر تعداد افغان مہاجرین کی ہے, تو کووڈ کی وجہ سے ان کے روزگار پہ بہت بڑا اثر پڑا ہے. ابھی چند مہینوں میں ہم کوئی 20,000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کے طور پہ کیش کی صورت میں ان کی مدد کر سکے ہیں, لیکن جو تعداد ہے کہ جن کے جو روزگار سے ان کو ہاتھ دھونا پڑے یا باقی ایسے لوگ ہیں کہ جو اب مطلب کام نہ ہو تو وہ ظاہر ہے زندگی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ لیکن ان لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, جو کال ہمیں آ رہے ہیں یا جو لوگ ہم سے رابطے میں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں زیادہ سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے. ہماری ضروریات ایران کے لیے وہ زیادہ بھی نہیں ہے, 100 million کے قریب ہیں اس سفر کے لیے, لیکن اس میں سے صرف 36% اب تک ہمیں ملا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ 10 lakh کی آبادی کے لیے 36% جو وسائل ہیں اس کے ساتھ آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں.
اچھا, کیا یہ امداد دینے کے لیے جو خوشحال ممالک ہیں یہ ان کا کوئی سیاسی کنسیڈریشن بھی ہوتا ہے؟
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ممالک ہیں, جو ڈونر ممالک ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ نے کہاں خرچ کرنا ہے. ہماری ان سے درخواست یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ہمیں وہ وسائل دیتے ہیں, جو فنڈنگ دیتے ہیں, تو آپ اس پہ قدزن نہ لگائیے تاکہ جہاں پہ ضرورت ہو اس کو اس طرح سے استعمال کیا جائے. کچھ کامیابی اس میں ہمیں ہوئی ہے، لیکن جو بہت بڑا حصہ ہے ہیومینیٹیرین فنڈنگ کا وہ اب بھی اس طرح سے آتا ہے کہ اس پہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو آپ نے کہاں خرچ کرنا پڑتا ہے، تو وہ ایک پابندی ہے. لیکن جو ایک ہم نے ایک پازیٹیو چیز دیکھی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بزنسز جب آتے ہیں اپنے فنڈنگ یا ڈونیشنز لے کر آتے ہیں، وہ اس میں ہمیں کچھ قدر یہ آسانی یا آزادی ہوتی ہے کہ اس کو ہم استعمال کر سکیں. اور اس کی ایک مثال ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کے طور پہ جو لوگ آگے آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، تو ایک مثال یہ بھی ہے کیونکہ وہ انڈیویجول ڈونرز ہوتے ہیں یا وہ بزنسز ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے. لیکن بہت بڑا حصہ جو ہیومینیٹیرین فنڈنگ کا ہے وہ اب بھی بڑے بڑے ممالک ہیں ان کی طرف سے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا ممالک یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک سچویشن پہ یا کچھ ممالک میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں.
آنے والے دنوں میں آپ پرانگزینوں کے لیے مزید مشکلات دیکھ رہے ہیں خوراک کے حوالے سے؟
خوراک کے حوالے سے میرے خیال میں جو نوبل پیس پرائز ہمارے ساتھی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام یا عالمی ادارہ برائے خوراک ہے اس کو ملا ہے، اس میں دنیا میں یہ امید ہے کہ ایک ریئلائزیشن آئے گی کہ خوراک کی جو صورتحال ہے لوگوں کے لیے بشمول پناہ گزین یا مہاجرین ہیں ان کے لیے زیادہ کام کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب دنیا کے پاس یہ وسائل ہیں کہ وہ لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا دے سکتے ہیں یا میسر کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت ظلم کی بات ہے کہ اس دور میں بھی کافی لوگ بھوکے سوئے ہیں یا ان کے پاس یہ وسائل نہ ہوں، اور خاص طور پر بچے، بزرگ یا دوسرے ایسے لوگ جو بیماریوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ امید ہے، اور دوسری اگلے سال کے لیے اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے ایک عالمی میٹنگ کہ جس میں سربراہان شامل ہوں اور اس ایشو کو گلوبلی بھی دیکھ سکیں، اور بشمول ہمیں یہ بھی موقع ملے گا کہ پناہ گزینوں کے لیے بھی ان کی خوراک کی جو عام درخت ہے اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے.
جناب بابر بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
اور اب ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری، جو افریقہ اور دنیا کے بعض دوسرے خطوں میں بھوک اور غذائی قلت پہ کام کرتے رہے ہیں. ڈاکٹر ظفر بخاری یہ بتائیے کہ خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا کرونا کی زد میں ہے، اور ویسے بھی جو ٹارگٹس تھے اقوام متحدہ کے دنیا سے بھوک کو ختم کرنے کے لیے اور فوڈ سیکورٹی کو ریسٹور کرنے کے لیے اور یقینی بنانے کے لیے، اس میں وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے، کیا سبب ہے اس کا؟
لیکن اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اس میں وہ یہی ہے کہ پینڈیمک کا جو سب سے زیادہ امپیکٹ ہوا تھا وہ تو یقیناً یورپ اور نارتھ امریکہ میں تھا، اس کے بعد یقیناً تقریباً ہر کانٹیننٹ جو ہے وہ ایکولی افیکٹڈ ہوا، ایشیا، افریقہ اور سینٹرل امریکہ. لیکن اس میں دو کانٹیننٹ خاص طور پہ یو این کی رپورٹ کے حساب سے جہاں پر یہ زیادہ ہنگر کا امپیکٹ ہوا ہے اور ہوگا، وہ آف کورس لائک پورا افریقن کانٹیننٹ ہے اور ساؤتھ اینڈ سینٹرل امریکہ ہے. ایشیا میں بھی پاکٹس ہیں کچھ، جہاں پر کے خاص طور پہ یمن میں تو آلریڈی ایک ہنگر چل رہا ہے کووڈ نے اس کو اور اس میں ایڈ کر دیا ہے. اس کے علاوہ نارتھ کوریا بھی ہے اور کسی حد تک پاکستان بھی ہے، اور کسی حد تک جب سے انڈیا کی اکانومی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ اس کا آیا ہے تو اس میں بھی وہاں کی چونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو ایون 10% پاپولیشن بھی اگر ہم انڈیا کاؤنٹ کریں کہ جن کو بھی پراپر فوڈ نہیں مل سکے گا، تو اس میں یہ کنٹریز بھی آہستہ آہستہ شامل ہو جائیں گے. اب اس میں یہ تھا کہ ویسے تو اگر یو این کی اگر ہم رپورٹ دیکھیں تو اس میں یقیناً ان کا یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو آبادی ہے اس میں اس کے تقریباً کوئی 690 million پیپل جو ہیں وہ تقریباً ڈیلی آپ دیکھیں تقریباً یہ 12-15% پاپولیشن بنتی ہے دنیا کی کہ وہ بھوکے سوتے ہیں وہ لوگ. یہ ایک رپورٹ اس میں یو این کی تھی. اب اس میں پینڈیمک سے یہ ضرور ہوا ہے کہ اس میں سپٹمبر میں جنہوں نے رپورٹ ریلیز کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 132 million اور مزید اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا ایکیوٹ ہنگر کا, اور خاص طور پہ جس کا جو سب سے زیادہ امپیکٹ ہوگا وہ افریقن کانٹیننٹ میں ہوگا, اور اس کے بعد ساؤتھ امریکہ, اور اس کے بعد پھر ایشیا کا نمبر آتا ہے. جہاں تک یورپ اور امریکہ کا ہے تعلق, یہاں پر چونکہ میچور اکانومیز ہیں اور ان کے پاس ایسے وسائل موجود ہیں کہ جہاں پر کہ فوڈ کی شارٹیج جو ہے اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ یا اس کا اتنا زیادہ امکان بالکل نہیں ہے. اب اس میں اب یہ ہے کہ جس طریقے سے یونائٹیڈ نیشنز اس میں ڈیل کرتی ہے, جو ان کا ورلڈ فوڈ پروگرام ہے یونائٹیڈ نیشنز کا, اور یہی ورلڈ فوڈ پروگرام پھر کنیکٹ کرتا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام یو ایس کو بھی, یو ایس اے کا بھی, تو اس میں امریکہ کا بھی بہت بڑا ایک سمجھیں کہ کنٹریبیوشن ہے ورلڈ فوڈ پروگرام میں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ورلڈ فوڈ پروگرام انڈر دا یو این, تو اس میں ہمیں پھر یہ چیز نظر آتی ہے کہ یو این نے تقریباً 80 ملک ہیں جن کو کہ 80 کنٹریز کو یونائٹیڈ نیشنز کا یہ ٹارگیٹ لسٹ پر ہے کہ جہاں پر کہ یہ ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں. اب اس میں بھی انہوں نے یہ کرتے ہیں کہ وہ جو مدد آتی ہے تو اس میں سب سے بڑا رول تو ظاہر ہے گورنمنٹس کا ہوتا ہے, گورنمنٹس کے بعد پھر اس میں کارپوریشنز آ جاتی ہیں, کارپوریشنز کے بعد پھر رچ انڈیویجلز آ جاتے ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے ہو,
پرائیویٹ ڈونرز جو ہوتے ہیں,
پرائیویٹ ڈونرز جیسے آ جاتے ہیں, اور گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو سائڈ بائی سائڈ جو کام کرتی ہیں اس میں, وہ اس کے اندر این جی اوز کام کرتی ہیں ان کی, جو یہ جسے ہم کہتے ہیں یہاں پہ امریکہ میں ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز, وہ بھی اس طریقے سے اس میں آ جاتی ہیں. باقی یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے یونائٹیڈ نیشنز کا, وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ملکوں کی کیپیسٹی کو جو ہے نا وہ انکریز کیا جائے, اور خاص طور پہ اگر وہ کیپیسٹی انکریز کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ اس سے جو ان کا ایمرجنسی ریلیف پروگرام ہے, جیسے کہ اس وقت یہ پروگرام ورلڈ فوڈ کا یہ چل رہا ہے پینڈیمک کے تھرو, تو اس کے اندر کنٹریز کی کیپیسٹی کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت بڑے چیلنجز ہیں, خاص طور پہ افریقہ اور کچھ کنٹریز ہیں ایشیا کے بھی, اور افریقہ کانٹیننٹ سب سے زیادہ اس میں افیکٹڈ ہوتا ہے. اس کے بعد کیونکہ اس میں جو بہت بڑا مرحلہ آتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ فوڈ جو ہے وہ کسی بھی پورٹ کے اوپر آپ پہنچا تو دیتے ہیں, لیکن جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے آگے
وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے جی میرا ایک سوال,
انفراسٹرکچر نہیں ہے ان کے پاس.
اچھا یہاں میرا سوال یہ ہے کہ پینڈیمک تو اس دفعہ ہے نا, لیکن اس سے پہلے جو ہدف مقرر کیا تھا ورلڈ فوڈ پروگرام نے اس پر عمل کیوں نہیں ہو سکا, اور وہ جو انہوں نے ڈیکریز کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس پرسنٹیج کو جو بھوکے لوگوں کا تھا جن کے پاس غذائی قلت تھی, وہ ہدف کیوں نہیں حاصل ہو سکا؟
دیکھیں اس کے اندر اپنا دو میجر ایلیمنٹ تھے. پہلے ایلیمنٹ تو یہ تھا کہ اس میں کنٹریز کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی جو تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ ایک کامن آدمی تک بھی وہ پہنچ سکتا, پہلا ایلیمنٹ تو یہ ہے. دوسرا ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر گورنمنٹس کی اپنی جو بیوروکریسی ہوتی ہے اس کے اندر ایک سمجھیں کہ وہ ایک تو سکل نہیں ہوتی ڈسٹریبیوشن کی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں تھوٹ اپنا کرپشن کا ایلیمنٹ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا کموڈیٹیز یا وہ کھانے پینے کی اشیاء جو کہ مختلف کنٹریز سے وہاں پہنچتی ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر فار پروفٹ کارپوریشنز کے ہاتھ لگ جاتی ہیں, اور وہ ان کو جا کے بازاروں میں سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ چیک اینڈ بیلنس اس لیے نہیں ہوتا کہ یونائٹیڈ نیشنز تو ظاہر ہے کہ اب ہر ملک کے اندر جا کے ان کی اپنا کوئی ایسا نہیں ہوتا, ان کے آفیسز زیادہ تر کیپیٹل میں ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی مانیٹرنگ کا اس کے اندر کوئی ایسا نہیں
سسٹم نہیں ہوتا.
اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے کنٹریز جو ہیں یا بہت سارے جو ڈونرز ہیں وہ ایکچولی فوڈ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے جیسے صاحب کہ فوڈ میں جب آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں لوکل کرنسی میں وہ کہلاتا ہے مونیٹائزیشن, وہ ایڈ کے پروگرام میں آتا ہے جو کہ ورلڈ فوڈ کا حصہ بھی ہے کسی حد تک. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں تو اس کا آپ بے شک سرٹن پرسنٹیج جو ہے وہ آپ اس کو بے شک سیل کرتے ہیں, لیکن اس میں گورنمنٹ کو پھر وہ پیسہ ملتا ہے جس سے کہ وہ گورنمنٹ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر سکتی ہے یا وہ ٹرانسپورٹیشن کے مینس کو انکریز کر سکتی ہے, جیسے کہ زیادہ وہ ٹرک بائی کر سکتے ہیں تاکہ وہ رورل ایریاز تک ان کو جو ہے نا پہنچایا جا سکے.
اچھا
یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایسا میٹر ہے کہ جس میں کہ جب تک گورنمنٹس کوآپریٹ نہیں کریں گی اس کے اندر اس وقت تک
مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے،
پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ دنیا کے اتنے بہت سارے ملکوں میں سے کتنے ممالک ایسے ہیں جن میں فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے؟
دیکھیں فوڈ سیکیورٹی کا جہاں تعلق ہے، اس کے جو ہے نا، اس کے دو کمپوننٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو دنیا کے تقریباً میجورٹی ملکوں کے اندر جو ہے نا، ایکسکلوڈنگ آپ سمجھ لیں کہ یورپین کانٹیننٹ اور نارتھ امریکہ اور کسی حد تک آپ چائنا کو بھی لے لیجیے، میجورٹی جو کنٹریز ہیں ان کے اندر فوڈ سیکیورٹی کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپڈ ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کے یہاں جو ان کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کا زیادہ تر جو فوکس رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ ایک کسان کو جو ہے وہ پانی کیسے مل سکتا ہے اور کھاد کیسے مل سکتی ہے. کھاد پانی تک تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ تر اپنی پالیسیز یہاں تک بناتی ہیں، لیکن جب اس کے بعد جب سیکیورٹی میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو سیکیورٹی کے اندر پھر یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس را مٹیریل ہوتا ہے اس کی جو ہے پھر آگے فردر اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. جیسے کہ گرین سے آپ یہ دیکھیں کہ سیریل بن جاتے ہیں، اور ملک کو اگر آپ لیں، ڈیری کو لیں، تو چاہے وہ ڈیری پاؤڈر کی فارم میں آپ کے پاس ایڈ کی شکل میں کیوں نہ آیا ہو، اگر آپ اس سے چاہیں تو اس سے آپ بڑی انڈسٹریلائزیشن ہو سکتی ہے. اس سے آپ یوگرٹ بناتے ہیں، چیز بناتے ہیں، بٹر بناتے ہیں، مارجن بناتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ اس سے آپ کے پاس اگر ایک بیسک انفراسٹرکچر موجود ہے تو آپ کا جو انڈسٹریلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اس میں جو جس کنٹری نے میں سمجھتا ہوں پچھلے 25 سال میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے اس کے اندر، اس میں دو ملکوں کی خاص طور پہ میں ہمیشہ ایگزامپل دینا چاہوں گا، اس میں ایک چائنا ہے اور ایک ٹرکی ہے. یورپ اور امریکہ کی تو خیر میچورڈ اکانومیز تھیں ہی پہلے سے، تو انہوں نے پھر یہ کیا ہے کہ انہوں نے فوڈ سیکیورٹی کو پروسیس ٹیکنالوجی سے انہوں نے لنک کیا ہے، اور وہی پروسیس ٹیکنالوجی ہے جس سے کہ گرین سے آپ سیریلز بناتے ہیں، ڈیری سے آپ یہ بناتے ہیں، اس طریقے سے آپ انہی گرین سے آپ آئل کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. تو اور وہی کوکنگ آئل جو ہے وہ دنیا کے ہر گھر کی ضرورت ہے، ڈیری ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے.
اچھا تو یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ فوڈ سیکیورٹی ظاہر ہے کہ نہیں ہے بہت سے ملکوں میں، اور بھوکے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو مطلب ویئر آر وی ہیڈنگ؟
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے ہنگر کا یا لیک آف فوڈ کا یا شارٹیج آف نیوٹریشنز کا بچوں سے لے کے اور بڑوں تک میں، یہ تقریباً پچھلے بہت سارے سالوں سے چلا آ رہا ہے. اب یہ ہے کہ اس کی جو زیادہ جو اس کے اوپر ایک سمجھیں کہ لوگوں کو نالج ملا ہے یا یہ اجاگر ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 20-25 سال میں انٹرنیٹ اور جو میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا جو انکریز ہے، اس نے واقعی دنیا کو بڑا قریب کر دیا ہے. کہ آج کوئی بھی پکچر آپ افریقہ میں لیتے ہیں کسی بھوکے انسان کی، دنیا میں اس کو ایک منٹ میں وہ ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے. تو اس سے ایک چیز جو ہونے جا رہی ہے وہ یہ ضرور ہے کہ جن جن کنٹریز کے پالیسی میکرز ہیں ان کے اندر یہ اویئرنیس اب آتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، لیکن اس کے اندر میں جس طریقے سے اس کو دیکھتا ہوں ذاتی طور پہ جاوید صاحب، اس میں یہ کہ اس میں لیک آف ویژن ہے دنیا کی بیشتر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی لیڈرشپ کا بھی، ایک تو اس میں یہ ہے. دوسرا اس کے اندر تھوڑا سا رول ملٹائی نیشنل کارپوریشنز کا بھی ہے کہ ملٹائی نیشنل کارپوریشنز نے اپنے فوڈ کو جس طریقے سے پروموٹ کیا ہے ورلڈ وائڈ، اس سے یہ ہوا ہے کہ اس سے وہ ایک سیگمنٹ سوسائٹی کا تو کور ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کی بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ وہاں پر پھر لیک کر جاتی ہیں. تو اس میں جیسے یو این گورنمنٹس اور کارپوریشن کو دیکھتی ہے، اس طرح کنٹریز جو ہیں وہ بھی خود اپنے اندر گورنمنٹ اور اس کے بعد وہ ملٹائی نیشنل کارپوریشنز کو، یہ اپنے ہاں کی بڑی کارپوریٹ کو زیادہ تر وہ دیکھتے ہیں. تو اس میں پھر الٹیمیٹ اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ تقریباً دنیا کے بیشتر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر، چاہے وہ پورا افریقن کانٹیننٹ لے لیں یا پورا ساؤتھ امریکہ لے لیں یا ایون پاکستان انڈیا بھی اگر آپ لے لیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ سرٹن انڈسٹریز کے اندر جو ہے وہ ایک سرٹن گروپ ہی ہے جو کہ اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے، یا چار پانچ ڈفرنٹ انڈسٹریل گروپس کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک ہی کموڈیٹی کو، جیسے شوگر ہے، جیسے ڈرائی ملک ہے یا ملک ہے، یا جیسے ویٹ کی سپلائی ہے، اس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں.
اچھا اب یہاں ایک اور سوال، جی اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. آج دنیا میں جنگوں پر، تصادموں پر جتنی رقوم خرچ ہو رہی ہیں، کیا اس ان رقوم کو ڈائیورٹ نہیں کیا جا سکتا فوڈ سیکیورٹی کو انہانس کرنے کے لیے؟
دیکھیں اس میں ایک بڑی جو ٹریجڈی ہے وہ ہے پرسیپشن کی. اگر آپ دیکھیں گے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر زیادہ تر جو آپ دیکھیں کہ منسٹریز جو پھر زیادہ پاپولر ہوتی ہیں اس میں ایگریکلچر منسٹری جو ہوتی ہے بالکل بیک بینچز پہ ہوتی ہے. اگر ہم ایون پاکستان کی مثال لیں یا انڈیا کی یا بنگلہ دیش کی یا بہت سارے افریقن کنٹریز کی مثال لیں گے تو جو بھی ان کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں ایگریکلچرسٹ جو ہوتے ہیں وہ انڈسٹریلائزیشن کی ٹرمز میں نہیں سوچتے. وہ اس ٹرمز میں نہیں سوچتے کہ ہم کس طریقے سے ایک گرین کو جو ہے کنورٹ کر سکتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کی تقریباً 80% پاپولیشن جو ہے وہ را چیزیں کھا کے وہ کرتی ہے, جیسے کہ اگر اورنج یا ملک یا یہ سب چیزیں انہوں نے دودھ پیا اور باقی جو بچ گیا وہ گرمی کی وجہ سے یا تو خراب ہو جاتا ہے یا اس کو پھینک دیتے ہیں, ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. اس کی جو پروسیس ٹیکنالوجی کے اوپر جب تک کہ دنیا کے پالیسی میکرز اور خاص طور پہ میں اس میں ریکمینڈ کرتا ہوں ہمیشہ سے کہ یونائٹیڈ نیشنز کو ایسے پروگرامس لانے چاہیے کہ جو کہ دنیا کی ہر یونیورسٹیز کے تھرو جو ان کے کالج آف ایگریکلچر ہیں اس کے اندر جب تک وہ انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے کہ پروسیس ٹیکنالوجی جو ہے اس کے فائدے کتنے ہیں, اور یہ ایک ایسا انڈسٹریلائزیشن کا فیکٹر ہے جہاں پر کہ آپ کو کسی قسم کی بھی نئی ٹیکنالوجی یا نئی انڈسٹری یا نیا اکوپمنٹ ڈیولپ نہیں کرنا ہے.
اچھا, لیکن سوال یہ
جو انڈسٹریز ہیں ساری,
لیکن
صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی آپ نے جو ہے نا ایک کاپی کر کے اور آپ نے ملٹیپل انڈسٹریل اگر آپ یونٹس لگاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی ایڈریس ہو جائے گا یہ ایشو.
اچھا,
اگر اس کو انہوں نے سسٹمیٹیکلی وے میں ایک سٹرکچرڈ وے میں اگر اس کو ایڈریس کیا.
اچھا, دنیا میں کاشتکاری کو بڑھانے کے لیے اس کو فروغ دینے کے لیے کچھ اقدامات ہو رہے ہیں؟
دیکھیں یہ تو ہمیشہ سے ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی یوریا کھاد ایک آیا کرتی تھی. یوریا کھاد کا جو بیسک پرپز تھا وہ یہ تھا کہ پر کیپیٹا جو گروتھ ہے پر ایکڑ وہ اس کو ڈبل ٹرپل کر دیا جائے, اور وہ ہوا بھی ہے. وہ تقریباً ہر کراپ کے اندر یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس کو گروتھ کو انہوں نے زیادہ کیا ہے. اور اگر یہ آج بھی اگر یہ ایگریکلچر میں خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایگریکلچر میں اگر یہ ایسے پیسٹیسائڈ یوز کریں جو کہ آف کورس وہ ہیلدی بھی ہوتے ہیں جو کہ پر کیپیٹا آپ کا آؤٹ پٹ زیادہ دے دیتے ہیں, تو جب آپ کے پاس کرنٹ پر کیپیٹا آؤٹ پٹ زیادہ ہوگی تو الٹیمیٹلی اس آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کا را مٹیریل ہوتا ہے. اب اس را مٹیریل کو اس گندم کو یا اس شوگر کو یا اس چیز کو اب آپ نے جب آگے جا کے فردر پروڈکٹ میں کنورٹ کرنا ہے, جیسے گندم سے آپ نے سیریل بنانا ہے, اس سے بسکٹس بنانے ہیں, اس سے ڈبل روٹیاں بنے گی, اس سے پیسٹ کیک پیسٹری اور بے شمار چیزیں جب بنے گی, روٹی اس سے بنے گی, ہر قسم کی بریڈ بنا سکتے ہیں آپ, تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے جو پروسیس ٹیکنالوجی ریکوائرڈ ہوتی ہے یہ اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے آج میں سمجھتا ہوں تھرڈ ورلڈ کو. اور اس سے یہ ہے کہ اس سے پھر ایک دم سے یہ ایک ریولوشن آ سکتا ہے. بلکہ اس کے اندر تو میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم تھرڈ ورلڈ میں بڑی بڑی ہیوج انڈسٹریز لگائیں, سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم ہر ٹاؤن میں اگر ہم 15 سے 20 چھوٹے چھوٹے سے انڈسٹریل پروسیسنگ یونٹس وہیں کے لوکل آنٹرپرینورس کو یا لوکل ایگریکلچرسٹ کو دے دیں کہ جس کے پاس کہ اپنی زمین بھی ہے اور وہ اپنی زمین کے اوپر اگر یہ ایسے چھوٹے چھوٹے سے ایک ایک یونٹ ایک ایک ذمہ دار اگر لگا لیتا ہے تو آپ یقین کریں کہ ایک سے دو سال کا یہ ریولوشن ہے جو کہ آ جائے گا. اور یہ پروف جو کیا ہے سب سے بیسٹ ماڈل اس سینچری میں وہ چائنا نے کیا ہے کہ چائنا نے 1.3 بلین پاپولیشن کو انہوں نے بالکل ڈیسینٹرلائز کر کے اور انہوں نے یہ تمام انڈسٹریل یونٹس جو ہے چھوٹے چھوٹے سے لگا کے اور انہوں نے اپنی ایگریکلچر کو لنک کر دیا اپنی پیکجنگ انڈسٹری کے ساتھ, پروسیسنگ اور مینوفیکچرنگ کے ساتھ. اور الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیکجنگ پروسیسنگ اور مینوفیکچرنگ آتی ہے تو آپ کی ملٹیپل انڈسٹریز اور بھی بن جاتی ہیں جس میں کہ اپنا بوٹل بنانے کی ہوتی ہے, گلاس بنانے کی ہوتی ہے, کارڈ بورڈ کی یہ بنانے کی ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن آپ کی انکریز کر جاتی ہے. تو ایگریکلچر ایک ایسا فیلڈ ہے دنیا کا کہ اس کے اندر اگر دنیا کی گورنمنٹس اگر ایگریکلچر میں اگر یہ صرف پروسیس ٹیکنالوجی کو اسٹڈی کر لیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہر کنٹری کے اندر ہیں کہ جنہوں نے کہ ایگریکلچر اکنامکس پڑھی ہے اور وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے بھی ہیں, لیکن اٹ از انفارچونیٹ کہ میجورٹی آف دا لیڈرز ان دا ورلڈ جو ہے وہ ان کا مائنڈ اب صرف ٹیکنالوجی سے آگے یا وہ کہیں گے ایروپلین کی انڈسٹری بنا لو یا آٹو کی انڈسٹری بنا لو, اس کے آگے نہیں جاتا. وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو بیسک ہیومن نیسیسٹیز میں جس میں کہ آپ ہر گھر کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف ایگریکلچر پروسیس ٹیکنالوجی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر بخاری آپ کا.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
اور سمے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس صحافی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا گیا.